أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات أرباب عزاء سلسلہ محرم الحرام کی یہ پانچویں مجلس ہے اور آج بہرحال میں اپنے موضوع کے پہلے حصے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایمان کے متعلق اپنی گفتگو کے بعد فیملی اور پھر کمیونٹی کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ عزاداری اور یہ فرش عزا ایک خاص مقصد کے تحت بچھایا جاتا ہے۔ اس عزاداری کہ کچھ مقاصد ہیں، مجلس عزا کے کچھ مقاصد ہیں۔ یقیناً ان مقاصد میں معرفت خداوندی اور معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑا مقصد ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا امام کون ہے، ہمارا پیشوا کون ہے، ہمارا مقتدا کون ہے۔ ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب کے اصول، اس کے عقائد اور اس کی ویلیوز، اس کی اقدار کا یقیناً علم ہونا چاہیے، اور وہ علم انہی مجالس سے حاصل ہوتا ہے۔ کہنے کی ہزار باتیں ہیں اور ہزار موضوع ہے، لیکن چونکہ گنے چنے دن ہوتے ہیں اور گنا چنا وقت ہوتا ہے، لہذا حالات کے پیش نظر خطیب اپنے موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ میں ایک اہل علم مجمع سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس فرض کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے عقائد پختہ ہیں، آپ اصول دین میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں اور جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں فقہی اور عملی، طہارت و صلاۃ و زکاۃ و خمس و امثالہا، حج و عمرہ و زیارت وغیرہ سے الحمدللہ آپ اچھی طرح سے آشنا ہیں، لہذا ان پیش فرضوں کے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں اس عشرے کے دوران کہ جو عام طور پہ ممبر سے بیان نہیں ہوتی یا کم بیان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم امیر المومنین اور باقی ائمہ کے فضائل تو بہت بیان کرتے ہیں اور ساری زندگی ہم نے یہ بیان بھی کیے ہیں اور سنے بھی ہیں، اور یقیناً ان کو سن کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مزید محکم ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے اب اس بات کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے کہ امیر المومنین تو اس طرح کے ہیں، مومنین کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی امیر المومنین کا تو ہمیں معلوم ہے اور 1400 سال سے یہی تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہمیں امیر المومنین کی فضیلت میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، ہم میں سے اکثر کو زبانی یاد ہو چکی ہیں، اور جب ہم اشارہ ہی کرتے ہیں، خطیب آیت پڑھنا شروع کرتا ہے اور مجمع اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حدیث کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اور مجمع ساتھ چل دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ امیر المومنین کے فضائل، امیر المومنین کا تذکرہ، امیر المومنین کے مناقب اور باقی ائمہ کے وہ کافی حد تک بیان ہو چکے ہیں، اور پھر بھی دوران سال ہمیں موقع ملتا رہتا ہے ولادت کے موقع پہ، شہادت کے موقع پہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ عزاداری، یہ فرش عزا جو بچھایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہمیں حسینی بنانا ہے، ہمیں فکری طور پر امام حسین کا پیروکار بننا ہے، ہمیں عملی طور پر اور نظریاتی طور پر امام حسین کے قافلے کو جوائن کرنا ہے، ہمیں وہ استغاثہ جو حل میں ناصرین ینصرونا کا بلند ہوا تھا، اس استغاثے کے جواب میں لبیک کہنا ہے، اور جو سب سے بڑا مقصد ہے ان مجالس کا اور اس عزاداری کا، وہ کردار سازی ہے، ذہن سازی ہے، فکری تربیت ہے، ذہنی تربیت ہے اور عملی تربیت ہے، اور پھر اپنے آپ کو یہ چیلنج دینا ہے کہ اگر ہمارا اللہ ایسا ہے، اگر ہمارا رسول ایسا ہے، اگر ہمارا امام ایسا ہے، اگر ہمارا پیشوا ایسا ہے، اگر ہمارا قرآن ایسا ہے، اگر ہمارا نہج البلاغہ ایسا ہے، اگر ہمارا صحیفہ کاملہ ایسا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ مجھ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں جو سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں جو سارا دن محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، میں جو سارا سال حسین حسین کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ میرے کردار کے اندر، میرے افکار کے اندر، میرے قول و فعل کے اندر کتنی ریفلیکشن پائی جاتی ہے اس عقیدہ توحید کی، اس عقیدہ رسالت کی، اس عقیدہ امامت و ولایت کی، اور اس درسگاہ کربلا کی۔ تو یہ ایک عظیم مقصد ہے، اس کے بغیر عزیزان گرامی نشستند و گفتند و برخاستند، اس کے بغیر اگر ہم فکری اور عملی طور پر حسینی نہ بنے، اور اگر ہم نے اپنا کردار حسینیت کے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو امیر المومنین کے افکار کے ساتھ، جناب سیدہ کے افکار کے ساتھ، آئمہ کے افکار اور ان کی تعلیمات کے ساتھ اگر ہم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کیا، تو پھر گویا کہ مقصد فوت ہو گیا. ہم نے صرف زبانی کلامی جمع خرچ کیا اور کلیمز کرتے رہے، ساری زندگی وضو کرتے رہے، مگر نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہو سکی. اس وضو کا کیا فائدہ کہ انسان اسی وضو کے اوپر اتنا وقت صرف کر دے کہ نماز کا وقت فوت ہو جائے. نماز، یہ وضو نماز کے لیے ہے. وضو کا مقصد، وضو کا پرپز، وضو کا فلسفہ یہ ہے کہ طہارت حاصل ہو اور انسان نماز پڑھ سکے. لیکن وضو اور غسل کرتے کرتے ہی اگر اتنا لمبا کر دیں کہ اسی کی پرفیکشن میں لگے رہیں کہ وضو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، دوبارہ کرو، پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو، غسل کرو اور جناب پورے گھر کا پانی ختم کر دو اور ادھر وقت نماز کا ختم ہو جائے، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ جو ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس ذکر کے بعد ہم اہل بیت کے کردار کی پیروی کر سکیں. ہم اپنے آپ کو اہل بیت جیسا تو نہیں بنا سکتے، لیکن کم سے کم ہمارے کردار میں اہل بیت کے کردار کی جھلک ضرور پیدا ہو جائے. اہل بیت کے افکار کی پرتو وہ ہمارے کردار میں ہونی چاہیے. تو میں نے کل آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین کے کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرنا چاہا، مگر وقت ختم ہو گیا اور میں آپ کو صرف ریفرنس دے دیا تھا میں نے کہ اگر موقع ملے اور گھر جا کے آپ نہج البلاغہ میں اس کو خود دیکھ لیجئے گا. میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ آپ ہی میں کوئی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ یا گھر پہ، ایک مومن ہیں، انہوں نے میرے نمبر پہ وہی جو میں نے پیسج کہا تھا وہ مجھے کہیں سے لے کے آلریڈی بھیج دیا. کہا مولانا آپ یہی کہہ رہے تھے نا، یہی سینگ ہے مولا کی انگریزی ترجمے کے ساتھ، صرف آپ ویریفائی کر دیں. کہا ماشاءاللہ، کتنے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سننے والے. بلکہ انہوں نے کہا میں گھر پہ بیٹھ کے سنتا ہوں آپ کو، اور آپ نے حوالہ دیا، میں نے فوراً اس کو سرچ کیا اور آپ کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہا ہوں. وہ اس لیے بیان کیا تھا کہ اس پیسج میں، اس چھوٹے سے ٹکڑے میں امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کو، ایک شیعہ کو، ایک پیرو علی کو کیسا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ مومن ایک ابو ایوریج انسان کا نام ہے. اگر واقعاً صاحب ایمان ہے اور اس کے پاس ایمان ہے، اور ایمان معرفت اور اس کے بعد عمل کا نام ہے، اگر اس نے دین کی تعلیمات پہ عمل کر لیا ہے، تو مومن آہستہ آہستہ ایک ابو ایوریج لیول کا انسان ہو جاتا ہے. پھر وہ مظہر العجائب تو نہیں، مظہر العجائب تو مولا ہیں، لیکن وہ مظہر العجائب کی ایک چھوٹی سی جھلکی ضرور اس کے کردار میں آپ کو نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان مظہر العجائب اور مجمع الازداد بن چکا ہے. چونکہ اکثر لوگوں کو موقع نہیں ملا ہوگا، انلیس کہ آپ میں سے اکثریت ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے کہ ہاں ہم سب نے اس کو نہج البلاغہ میں جا کے دیکھ لیا تھا اور اس کو پڑھ لیا تھا، تو پھر تو میں آگے موو کر جاؤں گا. اور اگر اکثریت یہ کہے کہ نہیں آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، اور اس کے بعد لائف بزی ہے اور ہمیں موقع نہیں ملا، उसको पढ़ने का और देखने का, तो फिर मैं मजबूर हूँ कि मैं उसको मुख्तसरन सही लेकिन आपके सामने पढ़ूँ ज़रूर। तो क्या ख्याल है, उसको पढ़ा जाए? एक सलावत पढ़िए बाबा ज़ेबला। इन चंद सत्रों में आप देखिएगा कि ये मोमिन को कौन डिफाइन कर रहा है, अमीरुल मोमिनीन, और मोमिन को सबसे अच्छा कौन डिफाइन कर सकता है? उसका अमीर ही कर सकता है ना, उसका मौला, उसका अमीर, उसका लीडर वो डिफाइन कर रहा है, वो बता रहा है कि मोमिन कौन है। फरमाते अल मोमिन बिश्रुहू फी वजहे ही व हुज्नुहू फी कल्बे ही। मोमिन इतने मजबूत आसाब का इंसान होता है, मोमिन इतने मजबूत आसाब का इंसान होता है कि उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। बिश्रुहू उसका चेहरा हशाश बशाश रहता है। वह हुज्न हू फी कल्बे ही, और जितना भी गम है, सदमा है, कंसर्न है, स्ट्रेस है, जो कुछ भी है वो उसके दिल में रहता है। तो आपने देखा कि ये एक एवरेज आदमी के बस की बात नहीं है। ये एवरेज आदमी जैसे ही जरा सा स्ट्रेस हुआ तो चेहरा लटक गया और फौरन चेहरे से पता चल गया कि जनाब हजरत परेशान है और इस वक्त बड़े खोए खोए हुए हैं, और हर आदमी पूछ रहा है कि ये परेशानी का इश्तिहार जो चेहरे पे लटका हुआ है ये क्यों है, हुजूर फरमाइए जरा। यही होता है ना, लेकिन मौला फरमाते मोमिन ऐसा नहीं होता। अब कौन सा मोमिन? वो मोमिन जो मौला के नजदीक मोमिन है, जिसे मौला मोमिन कह रहे हैं, वो कौन है? अल मोमिन बिश्रुहू फी वजहे ही। अरबी में बिश्र कहते हैं मुस्कुराहट को, चेयरफुलनेस को। मोमिन का चेहरा हर वक्त हशाश बशाश, खुशबाश। और इसका मतलब यह नहीं है कि मोमिन को कोई गम नहीं मिलता, मोमिन को कोई सदमा नहीं मिलता। नहीं, गम और सदमा उसके दिल में होता है लेकिन वो उसको अपने चेहरे पर नहीं आने देता। नंबर वन, औसउ शैइन सदरन व अज़ल्लु शैइन नफ्सन। मोमिन का दिल बहुत बड़ा होता है, मोमिन का दिल बहुत बड़ा होता है, उसका सीना कुशादा होता है। सदर अरबी में सीने को कहते हैं, औसा वसी, बहुत वसी होता है उसका सीना, यानी उसका दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद वो जो इतने बड़े दिल दिमाग का इंसान है वो मुतकब्बिर नहीं होता। अज़ल्लु शैइन नफ्सन, लेकिन एक इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और इंतहाई मुतवाज़े इंसान होता है, यानी जिसका दिल इतना बड़ा, दिमाग इतना बड़ा, हौसला इतना बड़ा, इसका मतलब बड़ा आदमी है मोमिन, लेकिन वो इंतहाई हम्बल और ह्यूमिलिटी का पैकर होता है। तो ये एक एवरेज आदमी तो नहीं कर सकता। फिर फरमाया यकरहुर रिफअता व यश्नउस सुमअता। अब ये अली बता रहे हैं कि अली के नजदीक मोमिन कौन है। फरमाते हैं उसे नामवरी से कराहत है, यकरहो उसे कराहत है, नापसंद है। क्या चीज? डोमिनेशन। ही डजंट लाइक टू डोमिनेट। मोमिन अगर वाकयन मोमिन है तो वो हम्बल होके रहता है, वो अपने आप को लो की रखता है, वो कभी भी प्रोमिनेंट बन के डोमिनेट नहीं करना चाहता, कभी कंट्रोल नहीं करना चाहता, कभी इंटायर स्टेज अपने कब्जे में नहीं लेना चाहता, कभी होल ऑल शो अपने हाथ में नहीं करना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू रन द शो अलोन। यकरहो उसे कराहत है, नापसंद है। क्या चीज? रिफअत। रिफअत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बुलंदी।
بلندی کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ بلند نہیں ہونا چاہتا، بلند ہے لیکن اپنے آپ کو لو کی رکھتا ہے. اس کو دیکھیے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا آدمی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا آدمی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے. کوئی اور آ کے آپ کو بتائے تو بتائے، مگر آپ خود نہیں اس کو پہچان سکیں گے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں علی کے اس ساتھی مومن کا تذکرہ کرتا، مالک اشتر کا، مالک اشتر جیسا انسان. اور ایک ایوریج جو نے گلی میں اس کی توہین کر دی، اسے ایک عام آدمی سمجھتے ہوئے، وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، اور اس نے وہ الجھ گیا اور انہوں نے اس کی حضرت مالک اشتر کی توہین کر دی. مالک اشتر نے دیکھا، اگنور کیا اس کو، مسجد چلے گئے. مسجد سے میں جب چلے گئے اور یہاں گلی میں کسی نے دیکھا، اس نے کہا تجھے پتا ہے تو کس کے ساتھ، کس کی توہین کی ہے تو نے؟ اس نے کہا نہیں، ایسے ہی کوئی آدمی گزر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سنا دی اس کو، میں تو جس کو جی چاہتا سنا دیتا ہوں، تو میں نے سنا دی اس کو. کہا جس کو تو نے سنایا ہے اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دوں تو تجھے پسینے چھوٹ جائیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ مالک اشتر تھا. کہا یہ مالک اشتر تھے جن کے ساتھ تو الجھا ہے؟ فوراً دوڑا کہ چل کے ان سے معذرت کرے، معافی مانگے. اتنے میں مالک اشتر مسجد سے نکل رہے تھے. کہا حضور میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مجھ سے گستاخی ہوئی، معذرت چاہتا ہوں. کہا نہیں، ایسی کون سی بات ہے، تو مجھے نہیں پہچانتا تھا، اور تجھ سے ہو گئی، میں تو مسجد میں گیا تھا، دو رکعت نماز پڑھ کے میں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، میں تو تیرے لیے کہ تو نہ سمجھ تھا اور نہ سمجھی میں تو نے یہ ظلم کیا اور یہ زیادتی کی، تو میں تیرے لیے دعا کرنے کے لیے مسجد میں چلا گیا تھا اور ابھی تمہارے لیے دعا کر کے باہر آ رہا ہوں. یہ ہے بڑا آدمی، کہ بڑا آدمی ہے مگر اسے کوئی ہٹو بچو نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی لچم پچم نہیں ہے. ہی واکس لائک اینی باڈی ایلس، ہی ٹاکس لائک اینی باڈی ایلس، ہی سٹس لائک اینی باڈی ایلس، ہی کمز لائک اینی باڈی ایلس، ہی گوز لائک اینی باڈی ایلس. اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی بڑی سرکار ہیں. یکرہ الرفعت، ڈومینیٹ کرنا پسند نہیں کرتا. ویشن السم عطا، اور اسے فیم سے اور شہرت سے اور مشہور ہونے سے نفرت ہے، جس کے لیے ہم مرتے ہیں نا، اور غلط سلط سب کچھ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے کہ کسی طرح سے مشہور ہو جائے، کسی طرح سے ہمارا تعارف ہو جائے اور کسی طرح سے لوگ ہمیں پہچانے، گلی والے، محلے والے، کمیونٹی والے، شہر والے، دنیا والے سب ہمیں پہچانے کہ ہم کون ہیں. شانہ یشن او عربی زبان میں کہتے ہیں نفرت کرنے کو، ہیٹ کرنے کو. کہا یہ مومن شہرت سے ہیٹ کرتا ہے، اسے نفرت ہے اس بات سے کہ وہ جو نیکی کرتا ہے اس کا علم، اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے اور اس کا تذکرہ کیا جائے اور جگہ جگہ پہ اس کے نام کی تختیاں لگائی جائیں. He wants to keep himself just unknown. اور اس موضوع پہ بہت ساری احادیث ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کے اوپر شہرت کے حوالے سے کتنی حدیثیں ہیں پیغمبر کی اور کتنی حدیثیں ہیں آئمہ کی. کہا یہ مومن، یہ ایک کنسرن انسان ہے، اسے صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اسے سب کی فکر ہوتی ہے، اور چونکہ سب کی فکر ہوتی ہے تو طویل غم ہو، اس کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہر وقت، یہ بیچارہ ہر وقت ایک طرح سے غمگین رہتا ہے، وہ چہرے پہ نہیں لاتا، دل کے اندر ہے. طویل غم ہو، اس کا غم بہت زیادہ ہے. کیوں غم زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اسے ہر کسی کی فکر ہے، اسے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کی فکر ہے، شمال و جنوب میں رہنے والوں کی فکر ہے، اسے صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، سب کے بچوں کی فکر ہے، اسے پورے خاندان کی فکر ہے، اسے پورے شہر اور محلے کی فکر ہے، اسے پورے ملک اور وطن کی فکر ہے، اسے پوری دنیا کی فکر ہے۔ احادیث میں ہے کہ جسے پوری دنیا کی فکر نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا۔ میں بہت جلدی جلدی سے گزر رہا ہوں ورنہ مجھے دسیوں احادیث اس موضوع پہ زبانی یاد ہے۔ مومن ایک ایوریج انسان کا نام نہیں ہے، مومن اس شخص کا نام ہے کہ جو ہر وقت آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اس کا دماغ بیدار ہے اور وہ دور کی سوچتا ہے، اور چونکہ ہر کسی کی فکر کرتا ہے تو طویلن غمہ بعیدن ہمہ، اور اس کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، بہت با ہمت انسان ہوتا ہے۔ کثیرن صمتہ، اور عام طور پر مومن خاموش رہتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ہی مینٹینس سائلنس۔ وہ پریکٹیکل آدمی ہے، وہ عملی آدمی ہے لیکن بولتا کم ہے۔ کثیرن صمتہ، صمت سواد کے ساتھ خاموشی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، مومن مشغول وقتہ، مومن کا وقت ہمیشہ آکوپائیڈ رہتا ہے، مکھیاں مارنے والے کا نام مومن نہیں ہوتا۔ جو ہر وقت چارپائی پہ پڑا رہے اور لیٹا رہے لاشے کی طرح، وہ شخص مومن نہیں ہوتا علی کی نظروں میں۔ علی کی نظروں میں مومن کون ہے، وقت مشغول وقتہ، ہز ٹائم از آلویز آکوپائیڈ، ہی از موسٹ بزی مین۔ If you compare him with others, he is the most busy individual. اس لیے کہ اس کو خدا کے حق بھی پورے کرنے ہیں، اس کو خدائی کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اس کو اپنے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اپنی فیملی کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ اسے یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، غریبوں، ناداروں اور ہر کسی کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو جس انسان کا اتنا بڑا ایجنڈا ہو، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے ایک منٹ بھی فارغ ہونا؟ شہید مطہری نے امیر المومنین کے جو حالات زندگی بیان کیے ہیں تو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ کتنے مصروف رہتے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سیکنڈ خالی نہیں رہتا تھا امیر المومنین کا، ہر وقت مصروف، ہر وقت مشغول۔ ایک کام ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا، وہ ختم ہوا تیسرا شروع ہو گیا، تیسرا ختم ہوا چوتھا شروع ہو گیا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ذرا ریلیکس کر لیں اور ذرا تھوڑا سا ہم وہ اپنے آپ کو تازہ کر لیں، مومن ایک کام کر کے تازہ ہونے کے لیے دوسرا کام شروع کرتا ہے۔ اس کی ریلیکسیشن اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کو ختم کر کے دوسرے کو شروع کر کے ریلیکس ہوتا ہے، اور اس کو اکمپلش کر کے جو اسے خوشی ہوتی ہے اور جو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور تیسرے کام کو شروع کر کے وہ ریلیکس ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تھکے ہوئے واپس آتے تھے سفر سے، تو عام طور پہ تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا تھکاوٹ اتار لیں، تھوڑی دیر لیٹ لیں، نیپ لے لیں، چائے پی لیں، کافی پی لیں، شربت پی لیں، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے، ذرا تھوڑا تازہ ہو لیں۔ تو پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ پیغمبر جیسے ہی کسی جگہ پہ پہنچتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا اور سفر ہوتا تھا، تو کہتے تھے بلال ارحنا، ارحنا بالصلات، بلال ہمیں ریلیکس کرواؤ ذرا آزان کی آواز سنا کے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے ریلیکس کریں گے، پہلے تھوڑی دیر نیپ کریں گے، نیپ لیں گے، پھر تازہ ہوں گے، پھر نہائیں گے، پھر کپڑے بدلیں گے، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ نہیں، اطمینان حاصل ہوتا ہی اسی وقت ہے کہ جب نماز پڑھیں گے۔ تو ہمارے اور یہ ان چیزوں کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں ہمارے درمیان اور ہمارے پیشواؤں کے درمیان بہت فاصلہ بڑھ چکا ہے، ہمیں ان کی سیرت ہی معلوم نہیں ہے، ہمیں ان کا کردار معلوم نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کے ہم سے مطالبات کیا ہیں۔ کہا مشغول وقت ہو شکور صبور، انتہائی تھینک فل انسان، فل آف گریٹیٹیوڈ۔ مومن جو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی اس کو فیور دے، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو وہ بڑھ چڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرتا، یہ مومن کی شان ہے۔ اس کے اوپر ٹنز آف روایات ہیں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے اہل بیت کا طریقہ کیا تھا، شاکر نہیں کہا شکور کہا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صرف شکریہ نہیں ادا کرتا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مومن کیا ہے، صبور، صابر بھی نہیں کہا صبور کہا ہے، انتہائی صبر کرنے والا، بے صبرہ آدمی اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے مومن کہے، جو آدمی صبر نہیں کر سکتا، پیشنس نہیں ہے اس کے اندر، اس کو سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو مومن کہنا چاہیے۔ امیر المومنین کی ڈیفینیشن میں مومن کیا ہے، شکور ہے اور صبور ہے۔ پھر کیا ہے مومن، مغمور بفکرت ہی، اور ہر وقت مومن فکر میں رہتا ہے، سوچ بچار میں رہتا ہے، ہر وقت مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے فکر ہو کے خالی و ذہن پھرتا ہو یا خالی و ذہن بیٹھا ہو، مومن ہر وقت مغمور کا مطلب ہے وہ جیسے اس کے اندر امرس ہونا، ہی از آلویز امرسڈ ان تھاٹ فلنس، فکر میں۔ ظنین بخلت ہی، ظنین بخلت ہی کا مطلب یہ ہے کہ مومن دست طلب کسی کی طرف دراز کرنے کے معاملے میں بہت ریلکٹنٹ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ظنین ضاد کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بخیل ہونا، کنجوس ہونا، بہت ریلکٹنٹ ہونا، ہاتھ کا تنگ ہونا، جسے کہتے ہیں ظنین۔ خلت عربی میں کہتے ہیں حاجت کو، ضرورت کو۔ تو مومن جو ہے ہی ول بی دا لاسٹ پرسن، یہ آخری آدمی ہوگا اور یہ اس کی زندگی کا لاسٹ ریزورٹ ہوگا کہ اگر وہ کسی سے اپنی حاجت مانگے گا، کسی سے فیور مانگے گا، کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے گا، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے گا۔ ظنین ان بخلت ہی، سہل الخلیقہ خوش اخلاق ہوتا ہے، لین العریقہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل قسم کا آدمی نہیں ہوتا۔ نفسہ اصلب من الصلد وہو اضل من العبد، مولا فرماتے ہیں اس کا نفس، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار وہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یہ مور سالڈ دین راک، لیکن وہو اضل من العبد، لیکن ایک غلام سے زیادہ بھی وہ اپنے آپ کو متوازے رکھتا ہے، ہی از مور ہمبل دین اے سلیو۔ اتنے مضبوط مسل کا آدمی، اتنے مضبوط کیریکٹر کا آدمی، اتنے بڑے دل اور دماغ کا آدمی، اتنا بڑا آدمی، لیکن اس کو آپ دیکھیں تو بالکل ایسے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے۔ اور وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لوگ جن کو انٹرسٹ ہے اسی حصے میں نہج البلاغہ کے، وہ جو تھرڈ حصہ ہے لاسٹ، اس میں سینگ نمبر 289 ہے، جس میں امیر المومنین ایک مومن کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اس مومن کی تعریف کیوں کرتے ہیں، وہ مومن کی خوبیاں کیا تھیں، اس مومن کے اندر خصلتیں کیا تھیں، کہ جن کو امیر المومنین ایڈمائر کرتے ہیں, یعنی یہ ہے فضیلت کی بات. ہم تو ایڈمائر کرتے ہی ہیں اپنے مولا کو اور امیر المومنین کو, لیکن کوئی مومن اس درجے کا مومن ہو کہ اسے امیر المومنین ایڈمائر کریں. اور یہ نہج البلاغہ میں یہ جو کوٹ ہے 289, اس میں مولا ایڈمائر کر رہے ہیں ایک مومن کو جو کہ اب زندہ نہیں رہا تھا, اور مولا کہتے ہیں کہ ایک مومن تھا, ایک میرا بھائی تھا, ایمانی بھائی, دینی بھائی, وہ اب دنیا میں نہیں رہا, لیکن I was used to admire him. اور پھر مولا نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کیوں مولا اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو علوی کریں, اپنی فکر کو حسینی بنائیں, اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے سانچے میں ڈھالیں, اپنے آپ کو حسین کے راستے کا راہرو بنائیں, اپنے آپ کو کربلا کا شاگرد بنائیں, مکتب کربلا کا شاگرد بنائیں, اور امیر المومنین اور ائمہ کی یہ جو تعلیمات ہیں. اور پھر اس کے اندر تو آخر میں مولا نے یہ بھی کہا ہے, اور یہ الفاظ کیا ہیں, فعلیکم, تمہارے لیے لازم ہے, بہذہ الخلائق, یہ جو خوبیاں اس مومن کی میں نے بیان کی ہیں نا, مولا کہہ رہے ہیں یہ جو جس مومن کو میں ایڈمائر کرتا ہوں اس کے اندر جو خوبیاں تھیں جو میں نے بیان کی ہیں, ان خوبیوں کو اختیار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے, یہ فرما رہے ہیں مولا. فعلیکم بہذہ الخلائق فلزموہا وتنافسوا فیہا, اور ان خوبیوں اور اس قسم کے کردار کو اپنانے میں خواہش رکھو, رغبت کرو اور اس ایسے کردار کو اپناؤ. پھر اس کے بعد مولا ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں, مولا سے بہتر ہماری کمزوریاں کون جانتا ہوگا. تو مولا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَتِعُوهَا, اگر تم اپنے اندر اتنی ہمت نہ پاؤ, اتنی کیپیسٹی نہ پاؤ کہ تم ان ساری خوبیوں کو اسی لیول پہ ایڈاپٹ کر سکو اور ان ساری خوبیوں کو اپنا سکو, تو دیکھو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر, تو چلیں جتنی اپنا سکتے ہو کم از کم اتنی اپنا لو. یہ مولا نے آخر میں رخصت دے دی, کہا دیکھو اگر اتنی ساری خوبیوں کو اس مومن کی طرح اس لیول تک نہیں اپنا سکتے تو چلیں جتنی اپنا سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق تم اتنی اپنا لو, تو میں علی تم سے راضی ہو جاؤں گا, میں علی تم سے خوش ہو جاؤں گا. تو عزیزان گلامی, علی و اولاد علی نے ایسے ساتھی تربیت کیے تھے, ایسے دوست تربیت کیے تھے, ایسے افراد خانہ تربیت کیے تھے کہ تاریخ آج تک ان پہ فخر کرتی ہے. وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن ان میں کا ہر ایک تاریخ بشریت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے, ان میں سے ہر ایک بشریت کا ہیرو بنا ہے, اور انہی ہیروز میں سے ایک ہیرو کی آج رات یہ منسوب ہے اس کے ساتھ. آپ جان چکے ہوں گے اس کا نام کیا تھا, اس کا نام حبیب تھا. یہ حبیب, یہ مولا پیغمبر اکرم کا صحابی, امیر المومنین کا صحابی اور امام حسین کا بچپن کا دوست تھا, بچپن کا دوست تھا. اور چنانچہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آ کے مولا سے کہا تھا, مولا یہ ہر روز یزید کی فوجی تو آ رہے ہیں کربلا میں, مگر آپ کا کوئی چاہنے والا, آپ کا کوئی ماننے والا, آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کہ جو آئے اور آپ کی نصرت کرے؟ تو مولا نے بہن کو سمجھانا چاہا کہ کہا بی بی زینب, ایسے حالات میں تو جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں, تو باہر سے کون آئے گا؟ کہا پھر بھی کوئی تو ہوگا, آپ کوشش تو کیجئے, آپ کسی کو خط لکھئے, آپ کسی کو پیغام بھیجئے. جب زینب نے اصرار کیا نا, اور زینب کون ہے؟ ثانیہ زہرا ہیں. زینب کے کہے کو حسین ٹال نہیں سکتے تھے. حسین نے کاغذ منگوایا, قلم منگوایا, اور پھر ایک خط لکھا. کس کو؟ من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر کو یہ میں غریب حسین کا خط ہے, اور اس پہ پھر مولا فرماتے ہیں کہ حبیب, میں اپنی بہنوں کو لے کے, اپنی بیٹیوں کو لے کے, اپنی اولاد کو لے کے یہاں نرغہ آدا میں, کربلا میں گھر چکا ہوں. اگر رسول کی بیٹیوں کی نصرت کرنا چاہتے ہو, مدد کرنا چاہتے ہو, تو وقت اب ہے. حبیب آ سکتے ہو تو آؤ. یہ پیغام لے کے قاصد حبیب کے دروازے پہ گیا, دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, من علی الباب, دروازے پہ کون ہے؟ دروازے کے قریب منہ لے جا کے, زمانہ دشمن تھا, آہستگی سے کہا, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. بس حسین کا قاصد یہ سننا تھا. حبیب روٹی کھا رہے تھے, روٹی چھوڑی, دروازے پہ آئے, خط لیا, اندر گئے, خط کو پڑھا, آنکھوں سے لگایا, چوما, چوم کے رکھ چھوڑا. جب چوم کے رکھ چھوڑا نا, تو بیوی دیکھ رہی تھی. بیوی نے کہا, حبیب یہ کس کا خط تھا؟ کہا, حسین ابن علی کا خط تھا. کہا, ہیں؟ حسین ابن علی کا خط تھا. مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہا, مولا کہتے ہیں میں کربلا کے لکو دک صحرا کے اندر اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی مستورات کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ میں گھیرے میں آ چکا ہوں. حبیب آ سکتے ہو تو آؤ, میری مدد کو پہنچو. بس یہ کہہ کے حبیب خاموش ہو گئے. جب بیوی نے, اس کی بیوی نے پوچھا, حبیب پھر بتاؤ تو کیا کرے گا؟ کہا, میں سوچوں گا, ابھی تو خط پڑا ہے, میں سوچوں گا. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس پہ سوچوں گا, کہ اس بی بی کو جلال آ گیا. کہنے لگی, حبیب یہ میری چادر رکھ کے سر پہ اوڑھ کے تو گھر پہ بیٹھ جا, اور اپنی دستار مجھے دے دے, اور اپنی تلوار مجھے دے دے. میں جاؤں گی زینب کی مدد کرنے کے لیے, میں جاؤں گی فاطمہ کی بیٹیوں کی نصرت کے لیے. حسین خط لکھے, اور حبیب تو کہے کہ میں سوچ گا. کام مومنہ, میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ حسین مولا بلائے اور حبیب مدد کو نہ جائے. نہیں, میں جاؤں گا. میں صرف یہ چاہتا تھا میں تمہارے جذبات بھی معلوم کر لوں. یہ سن کے حبیب نے غلام سے کہا, یہ گھوڑے کو لے جا کے کوفہ کے باہر میرا انتظار کرو. میں رات میں, میں تاریکی میں چھپتے چھپاتے, چونکہ گلیوں پہ پہرے لگے ہوئے تھے, چوک پہ پہرے تھے, ہر طرف سپاہی کھڑے تھے, کہے میں بھیس بدل کے وہاں تک پہنچتا ہوں, تم گھوڑا لے کے چلو, وہاں پہ انتظار کرو. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا. حبیب کو نکلتے ہوئے گلیوں میں سے پھرتے گھومتے ہوئے دیر لگی. جب دیر ہو گئی نا, تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر حبیب نہ آئے تو میں اس پہ خود سوار ہو کے میں کربلا جاؤں گا, اور میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا. یہ سننا تھا, حبیب پہنچ چکے تھے. کام مولا, آپ کی غربت کا یہ عالم ہے کہ غلام آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور غلام آپ کی مدد کو آنا چاہتے ہیں.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.